بسم الله الرحمن الرحيم حدیث ہرقل کے سلسلے میں تمہیدی گفتگو چل رہی تھی. جس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قیصر ہرقل نے منت مانی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دوبارہ فتح عطا فرمائیں گے تو میں پیدل چل کر کے قدس جاؤں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا. اللہ تعالی نے اس کو فتح عطا فرمائی اور بہت شان بان کے ساتھ وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے قدس جانے کے لیے روانہ ہوا. مورخین نقل کرتے ہیں کہ اس نے اپنی فوج کو بھی ساتھ میں لیا, گورنروں کو بھی ساتھ میں لیا, راستے کے اندر جا بجا اس کے لیے پھول لگائے گئے اور بہترین فرش اس کے لیے بچھایا جاتا تھا. اس شان کے ساتھ وہ قدس پہنچا شکر ادا کرنے کے واسطے. جب یہ قدس پہنچا تو اس نے خوشی کے دور کے اندر ایک خواب دیکھا. ہرقل یہ خواب دیکھتا ہے کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ قیصر روم کی حکومت کے اوپر غالب آ گیا. اس طرح کا اس نے خواب دیکھا اور اللہ تعالی کی عجیب شان کہ اسی زمانے کے اندر, جس زمانے کے اندر یہ یہاں شکر ادا کرنے کے لیے قدس آیا ہوا تھا, خواب بھی دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک بھی اس کے پاس پہنچا. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے نتیجے کے اندر جب راستے پر امن ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عجم کے نام پر اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے. اس میں ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے نام پر بھی لکھا تھا اور اس زمانے کی جو ایک رواج کہو یا اس زمانے کا کہو پروٹوکول کہو کہ اتنا بڑا بادشاہ, ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں خط پہنچانا بڑا مشکل کام. دنیا بھر کی نصف دنیا اس کا اتنا بڑا حکمران, تو اس کا ایک گورنر تھا, اس گورنر کو واسطہ بنا کر کے خط اس کی خدمت میں پہنچایا گیا. بسرا بی سواد را, بسرا بسرا شہر کا جو حاکم تھا اس حاکم کو واسطہ بنا کر کے ہرقل روم کو وہ خط پہنچایا گیا. یہ ہرقل جہاں بہت بڑا بادشاہ تھا وہاں سابقہ آسمانی کتابوں کا بڑا عالم تھا, علم نجوم کے اندر بڑا ماہر تھا, آسٹرالوجسٹ تھا اور جو ہے بڑی خوبیاں اس کے اندر تھی. جب اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ ہوں, میرے نام پر جس شخص نے خط لکھنے کی ہمت کی ظاہر ہے کہ وہ شخص کوئی معمولی نہیں ہوگا، تو ہی تو میرے نام پر خط لکھنے کی اس نے ہمت کی۔ تو ہرقل نے پہلے یہ سوچا کہ ابھی میں اس خط کو پڑھتا نہیں، بند رکھتا ہوں۔ پہلے یہ خط لکھنے والا شخص ہے کون اور اس کا تعارف کیا ہے، میں ذرا معلوم کروں۔ تو اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ بھئی یہ صاحب خط کوئی محمد بن عبداللہ ہے، عربستان کے رہنے والے ہیں، ان کے حالات مجھے دریافت کرنے ہیں، تو تحقیق کرو کہ ہمارے یہاں کوئی عرب ملک سے آیا ہوا تاجر ہے، ہو تو بلاؤ میرے دربار میں، میں خود ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قریشی لوگ سال میں دو مرتبہ تجارتی غرض سے سفر کرتے تھے، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردیوں کی موسم میں، ایک گرمیوں کی موسم میں، ایک شام کا سفر ہوتا تھا، ایک یمن کا سفر ہوتا تھا۔ تو اہل مکہ شام بھی جاتے تھے ہر سال تجارتی غرض سے۔ یہ ساری چیزیں جمع ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچنا، اس وقت ہرقل کا قدس میں موجود ہونا، اور وہ قدس بطور شکرانے کے پیدل چل کے منت پوری کرنے آئے ہوئے ہیں، اور جس وقت پر یہ خط پہنچا، قدرتی بات، مکہ کے قریشیوں کا ایک تجارتی قافلہ وہاں موجود تھا، اور بڑی بات یہ کہ اس تجارتی قافلے کے امیر، سربراہ، مکہ کے بڑے لیڈر حضرت ابو سفیان ہی تھے، اور اس وقت وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ابو سفیان ابو جہل بدر میں مارا گیا، اس کے بعد مکہ کی کمان اس کے ہاتھ میں آئی، بڑے لیڈروں میں سمجھے گئے ابو سفیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کٹر دشمن تھے، بڑے سخت مخالف تھے، اور ان کی سختی میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ایک نرمی کا سبب تو یہ ہوا کہ ان کی بیٹی ابو سفیان کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کر کے گئی تھی۔ حبشہ کی جو صحابہ نے ہجرت کی شروع میں مدینہ سے پہلے، تو اس میں ام حبیبہ اور ان کے شوہر بھی تھے، لیکن ان کے شوہر وہاں حبشہ جا کر ایک عیسائی عورت پر دیوانے ہو گئے اور نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اور ام حبیبہ بیوہ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ ہی کو واسطہ بنا کر کے نکاح کا پیغام دیا، اور حضرت ام حبیبہ نے منظور فرما لیا، اور خود نجاشی نے اس نکاح کا مہر بھی ادا کیا۔ اس لیے تمام ازواج مطہرات میں حضرت ام حبیبہ کا مہر سب سے زیادہ ہے، اور وجہ اس کی کہ ایک بادشاہ نے وہ عطا کیا تھا اس وجہ سے، ورنہ عام متن امہات المؤمنین کا جو مہر ہے وہ 1531 گرام چاندی کے قریب ہوتا ہے، لیکن ان کا بہت بڑا مہر تھا، نجاشی نے دیا تھا۔ تو جیسے ہی ام حبیبہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو ابو سفیان کی مخالفت اور دشمنی میں کمی آئی۔ اس لیے کہ جمائی کا تو ہر ایک احترام کرتے ہیں، جمائی کے لیے تو نرم گوشہ ہر ایک کو ہوتا ہے، تو ان کی شدت کے اندر کچھ کمی آئی اس واقعے کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح بہت دور اندیشی سے کیا تھا، ملکی مصلحت کو سامنے رکھ کر. دیکھو حضور کی کثرت ازدواج کے پیچھے بڑی حکمتیں. بعض ملکی مصلحت کے پیش نظر, بعض خاندانی مصلحت کے پیش نظر. تو یہ بہت بڑی سیاسی ملکی مصلحت تھی ام حبیبہ سے نکاح کے اندر, کہ جیسے نکاح ہوا ابو سفیان تھوڑے ٹھنڈے ہوئے کہ اب کس منہ سے مخالفت کرے, اب تو جمائے ہے, کیسے مخالفت ہوگی. تو خود ابو سفیان اس وقت ایک تجارتی قافلے کو لے کر ملک شام کے اندر موجود تھے. تو ہرقل نے بلوایا ان کو, جب بتایا گیا ہرقل کو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ عرب کا تجارتی قافلہ یہاں شام آیا ہوا ہے اور خود مکہ المکرمہ ہی کا ہے, کہ ہرقل کو بہت خوشی ہوئی. بلاؤ اس قافلے کو دربار کے اندر. جب دربار کے اندر قافلہ آیا تو ہرقل نے بہت عقل مندی سے سوال کیا کہ اتنا بڑا قافلہ ہے, اس کے اندر یہ جو تمہاری یہاں مدعی نبوت ہے اس سے سب سے زیادہ قریبی نسبی رشتہ دار کون ہے؟ کس کا سب سے زیادہ قریب کا نسبی رشتہ بنتا ہے؟ تقریباً 30 یا 20 افراد تھے اس تجارتی قافلے میں. تو سب نے ابو سفیان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے قریبی نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان عبد مناف میں جا کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, یعنی حضور کے جد محترم اوپر عبد مناف, وہاں اگر ابو سفیان کا نسب بھی جڑ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی جڑ جاتا ہے, تو نسبی اعتبار سے جد میں دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, دونوں قریشی ہے اور ادھر یہ رشتہ بھی ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ تو بہت اچھی بات ہو گئی, خاندانی رشتہ بھی مل گیا, تو اب میں انہی سے ڈائریکٹ سوالات کروں گا مدعی نبوت کے متعلق. پہلے میں ان کی شخصیت کا تعارف اچھی طرح حاصل کر لوں, اس کے بعد پھر میں ان کا خط پڑھوں گا. پہلے وہ شخصیت ہے کون وہ تو میں جان لوں اچھی طریقے سے. یہ ان کی بڑی چالاکی اور دانائی کی بات ہے. اور دیکھو ہرقل کتنے ذہین ثابت ہوئے کہ قریبی نسبی رشتہ دار کو تلاش کیا. وجہ کیا کہ اگر کوئی آدمی نسب کے اوپر تان کرے تو اگر قریبی ہوگا تو سوچے گا کہ میں نسب پر تان کرنے جاؤں گا تو وہ تان میرے پر لوٹے گا, کیونکہ میرا اور ان کا خاندان ایک ہی ہے. اگر میرا اور آپ کا خاندان الگ ہے اور میں آپ کے نسب پر تان کروں تو یہ جرأت میں کر سکتا کہ بھائی, جیسے کہ آج کل بہت سے خاندان والوں کو اپنے نسب پر فخر ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو وہ تان کر. لیکن یہاں جب دونوں کا نسب ایک ہے تو نسب پر تان کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ میں ان کے نسب پر تان کرنے جاؤں گا تو میرے اوپر ہی تان لوٹنے والا ہے, اس لیے سوچ سمجھ کر کے وہ جواب دے گا. تو ابو سفیان کو بلایا گیا پورے قافلے والوں کے ساتھ اور شاندار دربار سجایا گیا. اور یہ دربار اس لیے سجایا گیا تاکہ ابو سفیان کو مرعوب کرے ہرقل, اور مرعوب کرنے کی حکمت یہ تھی کہ یہ صحیح صحیح جواب دے رہے, کوئی بھی الٹا سیدھا جواب نہ دے رہے. اس لیے شاندار دربار سجایا, ملک کے لشکر کے جو بڑے بڑے کمانڈر لوگ ہیں ان کو بھی دربار میں بٹھایا, وزرا کو بھی بٹھایا, اور ترتیب کیسی بنائی کہ ہرقل نے اپنے بالکل سامنے ابو سفیان کو بٹھایا اور جتنے ان کے قافلے کے ساتھی لوگ تھے سب کو پیچھے بٹھایا. اس طرح پیچھے بٹھایا کہ ابو سفیان کی نظر کسی پر نہ ہو سکے اور ساتھیوں کی نظر بھی آپس میں ایک دوسرے پر نہ ہو سکے, کیونکہ بڑا دربار کا ہال ہو گئے ابو سفیان کی کرسی آگے, پھر ایک کی, پھر دوسرے کی, پھر تیسرے کی, سائٹ وائٹ کی ترتیب سے, اور اطراف میں جو ہے فوجی کمانڈر اور وزرا کو بٹھا دیا. یہ اس لیے کیا اس نے کہ ابو سفیان کو سوال شروع کرنے سے پہلے ہیرت میں اعلان کیا, دیکھو میں سب مجمع عام میں ان سے سوال کرتا ہوں. ساتھیوں کو کہا مکہ کے کہ دیکھو یہ کوئی بھی جھوٹ بولے آپ لوگ پیچھے سے اشارہ کر دیں اور پیچھے سے مجھے بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے جواب کے اندر, اور چونکہ پیچھے ہیں تو نظر بھی نہیں آئے گا ابو سفیان کو کہ کون سے ساتھیوں نے مجھے جھوٹ کہا, اور کوئی گڑبڑی بھی نہیں ہوگی. پوری ترتیب جمع کر کے اس نے سوال جواب شروع. اس سوال جواب میں ابو سفیان نے پہلے تو ارادہ یہ کیا کہ میں جھوٹ کہوں ان کے بارے میں, مدعی نبوت کے بارے میں, لیکن پھر مہن اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر میں ابھی جھوٹ بولوں گا اور میرے ساتھی لوگ, ہو سکتا ہے کہ میری محبت میں یا میرے ڈر سے مجھے جھوٹا نہ کہے, تو بھی ان کے دلوں کے اندر تو یہ خیال آئے گا کہ ابو سفیان جھوٹ بولا تھا, اور عرب کے اندر کفر کے باوجود جھوٹ بولنا بہت معیوب چیز تھی. تو ابو سفیان کو یہ ڈر لگا کہ ابھی تو یہ میرے ساتھی کچھ نہیں بولیں گے, کیوں نہیں بولیں گے, وہ بھی سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, میرے سب رفقا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, اسی لیے میں ان کے خلاف بولوں گا تو دشمنی میں یہ مجھے جھٹلانے والے نہیں ہیں. لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات تو بیٹھ جائے گی کہ ابو سفیان کھلا موقع کے اوپر جھوٹ بولا تھا, اور یہ لوگ اس کو بہت بڑی آر سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر جھوٹ کی کوئی نسبت کی جا رہی ہے. یہ عربوں کی ایک خصوصی بات تھی, اس لیے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں جھوٹ نہیں بولا. لیکن اس کے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی کہ ابو سفیان کا جو بھی جذبہ ہو کہ میں جھوٹ نہ بولوں ورنہ میرے ساتھیوں کے دل میں میری عظمت گھٹ جائے گی, جو بھی اس کا ارادہ ہو, حقیقت بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مستقبل میں ابو سفیان کو حدیث کا راوی بنانے والے تھے, اور اپنے نبی کی حدیث کا راوی کسی دور میں متہم بالکذب بنا ہو, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی غیبی نظام تھا. اسی لیے کفر کے باوجود ابو سفیان کے اندر جھوٹ کی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ آج اگرچہ وہ کافر ہے آئندہ ایمان لائیں گے, حدیث کے راوی بنیں گے, اور کہا کہ کیسے ایک متہم بالکذب آدمی حدیث شریف کا راوی بنے. اسی لیے ابو سفیان نے بالکل جھوٹ نہیں بولا, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر کے رکھا. تو اولاً وہ سوال جواب امام اپنی سند سے نقل کر دے, ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ ابو سفیان ابن حرب نے ان کو یہ واقعہ سنایا. ابو سفیان ابن حرب, اس کا نام صخر تھا, ابو سفیان تو کنیت تھی, صخر ابن حرب. دیکھو جاہلیت میں عربوں کے نام کتنے ڈینجر ہوتے تھے, صخر چٹان, حرب یعنی جنگ, تو صخر ابن حرب ابو سفیان یہ کا انہوں نے ان کو یہ خبر دی, ان ہرقل, ہرقل یہ ایک قرات ہے, اور ہرقل قاف کے کسرے کے ساتھ بھی یہ لفظ پڑھا جاتا ہے, اور یہ نام ہے قیصر روم کا, چونکہ اس زمانے میں رومی سلطنت کا جو بھی بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے ہیں، اور الگ الگ قیاصران نے رومیوں پر حکومت کی. اس میں ایک ہرقل بھی تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 31 سال تک پورے رومان امپائر کے اوپر حکومت کا کام کیا، اور اسی کی سلطنت کے زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ان ہرقل ارسل الیہ فی رقب من قریش، کہ ہرقل نے ابو سفیان کی طرف پیغام بھیجا قریش کی ایک جماعت میں، قریش کے ایک قافلے میں، یعنی قریشی یہ قافلہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا، اور ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلا بھیجا کہ آؤ میرے دربار کے اندر. وَقَانُ تُجَّارًا، اور وہ لوگ سب تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے. ایک بات ذیلی یہاں یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ہرقل علم نجوم کا ماہر تھا اور آسمانی کتاب کا بھی ماہر تھا. اس کی روشنی کے اندر اس نے جو حساب لگایا تھا اس حساب سے آخری نبی کے ظہور کا وقت آ بھی چکا تھا. اس نے جو نجوم اور فلکیات کی مہارت سے حساب کتاب لگائے تھے تو اس کا اندازہ یہ تھا کہ بس یہ جو زمانہ ہے جب میں یہاں آیا ہوا ہوں قدس کا، اسی زمانے کے اندر آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ بھی اس کو معلوم تھا. وَقَانُ تُجَّارًا، پہلے سے بھی جاتے تھے اور اس وقت بھی گئے ہوئے تھے. غزہ کے اندر اس وقت ابو سفیان کا قیام تھا. فِي الْمُدَّتِ الَّتِي، یہ وہ زمانہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر رکھی تھی ابو سفیان اور قریش کفار کے ساتھ، یعنی یہ وہ زمانہ چل رہا تھا جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ ہوئی قریشیوں کے ساتھ، لیکن اس زمانے کے اندر قریشیوں کے سردار تھے ابو سفیان. تو کہا جس زمانے میں ان سے جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا تھا اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے. فَأَتَوْهُ، تو ابو سفیان اور اس کے تمام ساتھی ہرقل کے پاس پہنچے. وَهُمْ بِإِلِيَاءَ، اور وہ اس زمانے کے اندر ایلیا کے اندر تھے. قدس کو ہی ایلیا بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس کہو، قدس کہو، بیت المقدس کہو، ایلیا اس کو کہو. کہ اس زمانے کے اندر فدعاہم فی مجلسہ، ہرقل نے ان مکہ کے تاجروں کو اپنی مجلس کے اندر بلایا کہ مدعی نبوت کے متعلق مجھے کچھ حالات پوچھنے ہیں. وحولہ عظماء الرومی، اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس نے دربار بھی بہت شاندار سجایا، جیسا کہ بتلایا کہ پر روب مجلس وہاں پر لگائی گئی تھی. ثم دعاہم، پھر ان لوگوں کو بلایا. اب دیکھو یہاں دو مرتبہ یہ لفظ آیا، فدعاہم ثم دعاہم، دیکھ لیا پہلے فدعاہم ہے پھر ہے ثم دعاہم، یہ دو دو مرتبہ بلانے کا کیا مطلب؟ تو سمجھو بادشاہوں کے یہاں جو نظام ہوتا ہے کہ بھائی کہلوا دیا کہ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو کہو کہ کل ہمارے دربار میں آ جائے، بادشاہ نے بلایا ہے تو صبح سے تیار ہو کر کے پہنچ گئے، لیکن بادشاہ کا جب وقت ہوگا تو اندر اس کو اپنی مجلس میں بلائے گا. وہ لوگ باہر یا جہاں ویٹنگ ہال ہوئے وہاں جا کے انتظار میں بیٹھے رہے، پھر جب وقت ہوا دربار کا تب ہرقل نے ان کو اندر بلایا. تو پہلا فدعاہم ہے کیا؟ उनको इत्तिला देकर दे देनी कि भाई तुम लोग महल में आ जाना, कल तुमसे गुफ्तगू होनी है। वो तो पहुंच गए। फिर जब मुकर्रर वक्त आया बादशाह के दरबार का, तब उनको अंदर बुलाया गया और उनसे गुफ्तगू शुरू हुई। वादा तर्जुमानहु और हिरकल ने ट्रांसलेशन करने वाले को भी बुलाया, क्योंकि हिरकल को अरबी जबान आती नहीं थी। अबू सुफियान और उनके साथियों को शामी जबान आती नहीं थी, इसलिए कहा इंटरप्रिटर को बुलाओ और बुला करके उसके पास तर्जमे का काम करवाओ। फकाल हिरकल ने कहा अय्युकुम अकरबु नसबन बिहादर रजुल, तुम में से कौन ज्यादा करीबी नसबी रिश्ता रखता है बिहाजर रजुल इस शख्स के साथ, अल्लदी यज़ुमु अन्नहु नबीयुन जिस शख्स का ख्याल ये है कि वो अल्लाह के नबी है। ये पूरे 20-30 आदमी के काफिले के अंदर कौन सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता रखता है नसबी एतबार से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ, वो जरा बतलाओ। قال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نسبا, ابو سفيان ایسے بھی قافلے کے امیر تھے اور ابو سفیان نے کہا کہ میں ہی ان تمام کے اندر مدعی نبوت سے نسبی رشتہ سب سے قریب کا رکھتا ہوں, کہ عبد مناف کے اندر جا کر کے دونوں کا نسب اکٹھا ہو جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے۔ فقال ہرقل نے کہا, اب ہر جگہ فائل کون وہ ذہن میں رکھنا تاکہ گفتگو میں گڑبڑ نہ ہوئے۔ فقال ہرقل نے کہا ادنوہ منی, اس شخص کو یعنی ابو سفیان کو میرے قریب کرو, بلاؤ میرے نزدیک اس کو۔ وقربو اصحابہ, اور اس کے ساتھیوں کو اس کے قریب کرو, ابو سفیان کو میرے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو ابو سفیان کے قریب کرو, یعنی مثلا ابو سفیان میرے سامنے بیٹھیں گے تو ساتھی لوگ سب اس کے قریب قریب پیچھے بیٹھیں گے۔ فجعلوہم عند ظہرہ, دربار کے کارندوں نے قافلے کے ساتھیوں کو ابو سفیان کی پشت کی طرف کر دیا, یعنی ابو سفیان ہرقل کی طرف منہ کر کے اور قافلے کے تمام ساتھیوں کو ابو سفیان کی پشت کی طرف پیچھے کی طرف سب کو ترتیب سے بٹھا لیا۔ ثم قال لترجمانہ, پھر مترجم سے ہرقل نے کہا, ہرقل نے مترجم کو کہا قل لہم, لہم کا مرجع ہے ابو سفیان کے تمام ساتھی, اے ترجمان ابو سفیان کے تمام ساتھیوں کو کہہ دو انی سائل ہذا, میں اس سے سوال کروں گا, اس سے یعنی ابو سفیان سے, میں ابو سفیان سے سوالات کروں گا, ان ہذا الرجل مدعی نبوت کے بارے میں میں سوال جواب کرنے والا ہوں, فان کذبنی فکذبوہ, اگر وہ مجھے کوئی جھوٹا جواب دے وے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا۔ اگر یہ ابو سفیان ایک بھی جواب ادھر ادھر کرے نا تو تم پیچھے سے جو ہے اشارہ کر دینا وہ جھوٹ بول رہا ہے, پیچھے سے جھوٹ ظاہر کر دینا۔ یہاں ایک بات سمجھو کہ یہ اعلان ہرقل نے کیوں کروایا, کہ ابو سفیان اگر جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ تم پیچھے سے ظاہر کر دینا, کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بلا اجازت بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی تو گفتگو دو آدمی میں ہو رہی ہے, ہرقل اور ابو سفیان, کوئی بھی دوسرا بولنے کی اجازت رکھتا نہیں ہے۔ اب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی تو جھوٹ اور سچ ظاہر کون کرے گا؟ اس لیے ہرقل نے پہلے خود اجازت دے دی کہ بھائی دربار میرا ہے, میں خود اعلان کرتا ہوں کہ ابو سفیان اگر جھوٹ بولے تو تم لوگ پیچھے سے اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ तो ऐसे बड़े दरबारों में बिना इजाजत बोलना ममनू होता है, इसलिए हिरकल ने खुद से इजाजत का ऐलान कर दिया कि ये जितने हजरात मक्का से आए हुए उनको इजाजत है, तुम्हें जो बोलना हो बोलो। अबू सुफियान जहां भी गड़बड़ी करे तुम लोग पीछे से बोलो। ये उसने सबको जो है इजाजत दे दी। सुम्मकाना अव्वलो मा सअलनी अनहु, और उसके बाद हिरकल ने सबसे पहला जो सवाल मुझसे किया नबी के बारे में, अनहु का मर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सअल का फाइल हिरकल या जमीर का मुराद अबू सुफियान। فوالله لولا الحياء من أن يأسروا من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه، یہ ابو سفیان کا جملہ ہے، خدا پاک کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی لوگ میری طرف جھوٹ کی نسبت کریں گے، جھوٹ کو میری طرف نقل کریں گے، تو میں ضرور ان کے بارے میں جھوٹی بات بولتا، کہ مدعی نبوت کے بارے میں ضرور میں جھوٹی بات بولتا، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے ساتھی لوگ میرے بارے میں جھوٹ نقل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہرقل کے دربار کے اندر تو ساتھی لوگ میری تکذیب نہیں کریں گے، چونکہ وہ سب اسلام کے دشمن تھے، اس لیے ابو جہل ابو سفیان جھوٹ بولتا تو ابھی کوئی تکذیب کرنے والا نہیں تھا، لیکن اگر ابو سفیان جھوٹ بولتا تو مکہ جا کر تو یہ تو پروپیگنڈا ضرور کریں گے کہ ابو سفیان وہاں جھوٹ بولا تھا، اور سیاسی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، آج کا رازدار کل کا کٹر دشمن، تو ابھی تو سب میرے ساتھی ہے میرے رازدار ہے، لیکن کل حالات میں اونچ نیچ آیا نہیں یہ میرے مخالف بنے تو سارے مکہ میں مجھے بدنام کر ڈالیں گے، کہ ابو سفیان تو جھوٹا لیڈر ہے، وہاں ملک جام میں جھوٹ بولا تھا نا ہرقل کے دربار میں، تو میرے پھجیتے کریں گے وہاں جا کر کے۔ اور عرب میں سچ کی بڑی قدر و قیمت تھی، کسی بھی سردار کے بارے میں یہ نسبت کی جاوے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اس سردار کے لیے ڈوب مرنے کی بات تھی، اس لیے جو ہے ابو سفیان نے ارادہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو شرابی قوم عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں، شراب، زنا، بت پرستی، لوٹنا، ہر چیز ان کے اندر عام تھی، یہ جھوٹ نہ بولنے کا وصف آیا کہاں سے ان کے اندر؟ ہر چیز میں نمبر ون، تو یہاں یہ وصف آیا کہاں سے کہ جھوٹ نہیں بولنے کا، سچ ہی بولنے کا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو شعرا نے اس کے اوپر باقاعدہ بحث اٹھائی ہے کہ یہ خوبی آئی کیسے ان لوگوں کے اندر۔ نمبر ایک، کذب کی قباحت اور صدق کا حسن شرائع سابقہ سے ان کو پہنچا تھا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک عرصے تک یہاں مقیم رہے، اور ملت ابراہیمی اور شریعت اسماعیلی کی جو باتیں نقل در نقل نقر دل نقر صدیوں کے بعد بھی چلی آ رہی تھی، اس میں ایک تھا صدق کا حسن اور کذب کی قباحت، کہ سچائی بڑی اچھی چیز ہے اور جھوٹ بہت بری چیز ہے۔ بس وہی ملت ابراہیمیہ کے آثار کے اندر یہ چیز موجود تھی، اسی لیے عربوں کے اندر یہ سچائی کا اہتمام تھا۔ دوسری وجہ سمجھو، عرف تھا، عرف کہ عربوں کا اس طریقے کا محاورہ تھا کہ جتنا بڑا آدمی اتنا زیادہ سچ کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاوے۔ اس وقت کے مقابلے میں عکس مستوی، عکس نقیز، तो वहाँ जितने बड़े सरदार होते थे इतना ज्यादा वो एहतमाम करता था सच्चाई का और झूठ से अपने आप को बचाता था। ये बात थी। और तीसरी बात वही जो हजरत शाह वलीउल्लाह साहब वाली आपको बतलाई कि अबू सुफियान को बारी ताला मुस्तकबिल में हदीस शरीफ का रावी बनाना चाहते थे, इसीलिए झूठ से हिफाजत का कुदरती तौर पर पहले से ही अल्लाह ने इंतजाम फरमाया और अबू सुफियान ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। देखो बात सीरत निगारों ने अजीब बात नकल की है। ये नकल किया है कि जब दरबार के अंदर पहुंचे तो जाते ही अबू सुफियान और हिरकल में बात शुरू हुई तो अबू सुफियान ने कहा किसके बारे में तुम बात करने के लिए हमको यहाँ बुलाए हो, तो कहा वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के बारे में। तो अबू सुफियान ने डायरेक्ट कहा साहिरुन कज़्ज़ाब कि वो तो जादूगर है और झूठा आदमी है, पहले ही अटैक किया। तो हिरकल ने कहा कि देख अबू सुफियान, मैंने तेरी गालियाँ सुनने के लिए तुझे यहाँ नहीं बुलाया है, यानी इतने बड़े दरबार में तेरे ये जुमले गालियों की हैसियत रख गए हैं। ये तू क्या बोला साहिरुन कज़्ज़ाब, तेरी जुबान से गालियां सुनने मैंने तुझे यहाँ दरबार में बुलाया? चुप, बिल्कुल जितना पूछू इतना ही जवाब दे, अपनी तरफ से बकबक बंद कर। ये कहकर के हिरकल ने फौरन अबू सुफियान को टोक दिया कि मैंने तुझे पूछा कि तू खुद सामने से कह रहा है साहिरुन कज़्ज़ाब, तो मैंने तेरी गालियां सुननी थी इसलिए तुझे यहाँ बुलाया था, जितना पूछू इतना ही तुझे बोलना है। ये हिरकल ने फौरन अबू सुफियान को दम डाकी दे दी थी। तो फवल्लाही अबू सुफियान कहते हैं कि अल्लाह पाक की कसम, अगर इस बात की हया न होती कि वो मेरी तरफ झूठ को नकल करेंगे तो मैं जरूर उनके बारे में झूठी बातें बोलता, यानी नबी के ऊपर झूठे इल्जाम जरूर लगाता, लेकिन मुझे डर लगा कि आइंदा जो है मेरे बारे में ये लोग बदनाम करेंगे कि अबू सुफियान कैसा लीडर, वहाँ शाम में झूठ बोला था वो तो। सुम्मा कान अव्वलुमा सअलनी अनहु, फिर सबसे पहली बात जो हिरकल ने मुझसे पूछी, अनकाल मुझे ये कहा, कैफा नसबहु फीकुम, उस मुद्दई नबुवत का नसब तुम्हारे अंदर कैसा है, कैसा नसब है उनका, कैसी फैमिली के हैं, कैसे खानदान के हैं, जरा बतलाओ ना मुझको। और देखिए जब किसी का नसब मुत्तहिद होता है तो पूरे पूरी वाकिफियत हुआ करती है। नसब का इत्तेहाद हो तो वाकिफियत तामा और कामिला हुआ करती है। जैसे कि दो तालिब इल्म है, दोनों का नसब एक है, खानदान एक है, तो दोनों एक दूसरे के खानदानी हालात से पूरे तौर पर वाकिफ हुआ करते हैं। बस यहाँ हिरकल यही चाहते थे कि जिनसे मैं सवाल करूँ वो मुद्दई नबुवत से खानदानी इत्तेहाद रखते हो तो उनको पूरे तौर पर वाकिफियत होगी और पूरी तफसील से वो सही जवाब मुझे दे सकेंगे। इसलिए सबसे पहला सवाल किया, कैफा नसबहु फीकुम, तुम्हारे दरमियान मुद्दई नबुवत का नसब कैसा है। कुल्तु, अबू सुफियान ने कहा, हुवा फीना दू नसबिन, ये नसब के नीचे जो तन्वीन है ना, ये तन्वीन बराए ताजीम है, याद रखना। अबू सुफियान ने कहा वो मुद्दई नबुवत हमारे दरमियान में बड़े नसब वाले हैं, ये मुद्दई नबुवत हमारे दरमियान में बड़े नसब वाले हैं। देखो इस जवाब में अबू सुफियान की भी बड़ाई थी, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अबू सुफियान का खानदान कैसा एक, तो कहा मैं हुजूर के लिए कहूंगा कि वो बड़े नसब के, तो मेरा नसब भी तो बड़ा ही साबित होगा। तो इस और जवाब भी वाकई था, चूंकि पूरे अरब के अंदर कुरैश खानदान के लोग सबसे बड़े नसब वाले थे, इसीलिए पहले सवाल का एकदम परफेक्ट वाकई जवाब अबू सुफियान ने हिरकल को दिया। انجمن کا وقت ہو گیا، یا نہیں ہے؟